أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير ناصر ومعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. مجھے کل رات دوستوں نے جو موضوع دیا تھا وہ ہے استعماری ہتھکنڈے. استعمار اگر آپ عربی لغت جانتے ہوں تو عین میم رے اس کی اصل ہے. آپ اردو میں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعمیر. تعمیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بنانے کو. اصل میں استعمار کسی معاشرے کی تعمیر کا نام ہے. اصل میں لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یعنی آپ کسی معاشرے کو تعمیر کرنے کی جو خواہش رکھتے ہیں طلب رکھتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کے لیے اس مفہوم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے استعمار. ٹھیک ہے. لیکن اس سیاسی دنیا میں استعمار کا لفظ ان منصوبہ سازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیا کی اپنے علاوہ دیگر اقوام کے استحصال کے لیے ان کے پوٹینشلز پر قبضے کے لیے ان کی صلاحیتوں پر قبضے کے لیے ان کو فکری اور عملی طور پر اپنا غلام بنانے کے لیے جو منصوبہ سازی کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کا غلبہ ہو جاتا ہے ان اقوام پر تو اس حوالے سے یہ جو غلبہ پانے والی قوت ہے اس کو استعماری قوت کہا جاتا ہے اور اس علاقے یا سرزمین کو مستعمرہ کہا جاتا ہے جو اس کے استعمار میں ہے. انگریز جب برصغیر میں آیا تو تعمیر کی غرض سے آیا تعمیر کے نام پر. ٹھیک ہے. آج اگر امریکی این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں تو وہ پاکستان کو بنانے کے نعرے کے ساتھ آ کر کام کرتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جتنی بھی این جی اوز ہیں کسی بھی این جی او کا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ان کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ان کا سلوگن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے وسائل پر قبضہ کریں گے اور آپ کو آپ کے اصل ہدف سے ڈائیورٹ کریں گے. یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اگر آپ ان کے منشور کو پڑھیں ان کی جو بکس ہیں ان کو پڑھیں وہ جو آپ کو اپنے بکلیٹس دیتے ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا منصوبہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اصل ہدف جو ہے ان لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس تک ہر بندہ پہنچ نہیں پاتا. جب ہم کہتے ہیں استعماری ہتھکنڈے تو ہتھکنڈے سے مراد کیا ہے؟ یہ وسیلے کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، ذرائع کو کہتے ہیں، آلے کو کہتے ہیں، آلہ جس کے ذریعے سے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ آلے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ذریعے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، وسیلے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہتھکنڈا جب آپ کہتے ہیں تو ایک منفی معنی چلا جاتا ہے. جب آپ ذریعہ کہتے ہیں تو وہ مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اسی ذریعے کو آپ وہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہتھکنڈا اب جو ہے معروف ہو گیا ہے اپنے منفی معنی میں. جیسے یزید، آج کوئی شخص جرت نہیں کرتا یزید کا نام رکھنے کی. کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ اس یزید کی وجہ سے جو 61 ہجری میں آیا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ نام استعمال ہوتا تھا. نام میں برائی نہیں تھی لیکن اس شخص کے بدترین کردار کی وجہ سے اس کے کردار نے اس لفظ کو متاثر کیا ہے. ہتھکنڈا بھی اسی طرح سے ہے. ہم جب بات کرتے ہیں استعماری ہتھکنڈے کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ عالمی تسلط کا مزاج رکھنے والی طاقتیں وہ کون سے وسائل استعمال کرتے ہیں، وہ کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں جن کی بنیاد پر کمزور اقوام، کمزور ممالک اور کمزور سرزمینوں پر اپنا تسلط جمائیں. اصل ہدف یہ ہوتا ہے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ہتھکنڈے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کون سے وسائل اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ دیگر اقوام کو اپنا غلام بناتے ہیں. وہ ذرائع جن کی بنیاد پر استعماری سوچ رکھنے والی قوتیں دوسری اقوام کو اپنا غلام بناتی ہیں وہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چند موٹی موٹی چیزوں کے نیچے پھر اس کی درجنوں شاخیں ہیں، اور ہر شاخ کے آگے پھر اس کے شعب اور شعبے ہیں، وہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ سوشل میڈیا استعماری ہتھ کنڈا نہیں ہے، اپنی سوچ کو اس سے نکالیں۔ سوشل میڈیا تلوار ہے، سوشل میڈیا بندوق ہے، سوشل میڈیا فرض کریں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں۔ اب آپ استعماری ایجنڈے کے لیے استعمال کریں تو آپ کی مرضی، رحمانی ایجنڈے کے لیے استعمال کریں تو آپ کی مرضی۔ یہ کہاں سے آ گیا سوشل میڈیا؟ آپ کے ہاتھ میں زہر ہے، اسی زہر سے دوا بھی بنا سکتے ہیں اور آدمی کو مار بھی سکتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں گن ہے، کسی کو فائر کر کے مار بھی سکتے ہیں اور کسی دشمن سے کسی کو بچا بھی سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے استعماری ہتھکنڈوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ استعمار ہمیشہ خوبصورت نعروں کے پیچھے چھپ کر اپنے اہداف پورے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سامنے رکھیں، نعرے اس کے بڑے خوبصورت ہوں گے، پیغام بڑا خوبصورت ہوگا، اس لیے ہر شخص اس پیغام کی طرف جذب ہوتا چلا جائے گا۔ استعمار آپ سے کہے گا ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھانا تو بہت اچھی بات ہے، اسلام بھی کہتا ہے پڑھو، اسلام نے کہا اقرا، وہ بھی کہے گا پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن کیا پڑھانا چاہے گا؟ یہاں سے پھر اس کی بات شروع ہو جائے گی، وہ کیا پڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن نعرہ کیا ہوگا؟ پڑھا لکھا پاکستان، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا پاکستان، یہ نعرہ ہے۔ لیکن کون سی پڑھائی، جو انسان کو انسان بنائے یا جو انسان کو حیوان بنائے؟ اب یہاں پر آپ میں اور ان میں فرق سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی تعلیم بہت خوبصورت نعرہ ہے، لیکن پیچھے جو ہدف ہے وہ بھی خوبصورت ہے۔ اگر خوبصورت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعماری ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ کلچر ایک خوبصورت نعرہ ہے، تمدن، تہذیب، فرہنگ، ثقافت، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں آپ کے ارد گرد ہمیشہ آپ کو سننے کو یہ لفظ ملتے ہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز، آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں بھائی، کلچرل ایکٹیویٹی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اب آگے جب آپ اس کی تعریف میں جائیں گے اور اس کی پریکٹیکل مصداق میں جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اس کلچرل ایکٹیویٹی کے نقاب کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ واقعی کلچرل ہے یا پھر لچر ہے، تب پتہ چلے گا۔ جب آپ کہتے ہیں تہذیب تب پتہ چلے گا، جب آپ کہتے ہیں انسانی برابری، مساوات، انسانی مساوات خوبصورت نعرہ ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کہے انسانی مساوات کے ہم قائل نہیں ہیں؟ کوئی ہے؟ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن کیا اس انسانی مساوات کے نعرے کے پیچھے واقعی مساوات ہے یا ظلم عظیم ہے؟ جب آپ پریکٹیکل میں جائیں گے تو تب پتہ چلے گا، خوبصورت نعرہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حقوق نسواں، حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق بھی، عورتوں کو وہ صدر اسلام کے مشرکین کے معاشرے کی طرح سے مظلوم نہ بناؤ، ظلم نہ کرو، ان کا استحصال نہ کرو، وغیرہ وغیرہ، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی، یعنی مرد و زن برابر ہیں، ان کو ان کے حقوق دو، یہی ہے نا۔ لیکن جب آج یہ نعرہ بلند کیا جائے گا، آج یہ نعرہ اٹھایا جائے گا، تو نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے، مرد و زن کے حقوق برابر ہیں، عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، تو اس کے پیچھے جو منصوبہ ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، کیا وہ بھی واقعی ویسا ہی ہے جیسا اس نعرے سے آپ تک تاثر پہنچتا ہے؟ یہاں پر آ کے پتہ چلے گا کہ استعماری ہے یا پھر انسانی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سے تجارت، بزنس، اسی طرح سے حقوق بشر، انسانی حقوق، انسانی حقوق کے نعرے کتنے لگائے جاتے ہیں؟ لگائے جاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن یہی انسانی حقوق کا نعرہ، یہی انسانی حقوق کا نعرہ، جب انسانی حقوق آپ کہتے ہیں تو ہر فرد بشر کہتا ہے کہ یار انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی اور کا حق تلف نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، شب خون نہیں مارنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، فوراً ہر فرد بشر یہ کہے گا. لیکن جو لوگ اس نعرے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، کیا وہ واقعی انسانی حقوق کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے ان کا کوئی اور بڑا ہدف ہے؟ اور وہ ہدف کیا ہے؟ یہاں پر آ کے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا یہ استعماری ہے یا انسانی ہے، چونکہ استعماری حیوانی ہے. انسانی جب ہوگا تو وہ اپنے اصل مفہوم کے ساتھ ہوگا، حیوانی ہوگا تو پھر وہ ان کے مطابق ہوگا، آپ کے مطابق نہیں ہوگا. اس حوالے سے جب آپ غور کریں گے اپنے ارد گرد موجود ان تمام مقولوں پر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. استعماری ہتھکنڈا یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے، شعار یہ ہے، ہتھکنڈا نہیں، شعار یہ ہے، نعرہ یہ ہے کہ دنیا امن کی، امن کا گہوارہ بنے. یہ ہے یا نہیں؟ اس کا سب سے بڑا علمبردار کون ہے؟ امریکہ. کہتا ہے بھائی ہم تو امن قائم کرنا چاہتے ہیں زمین پر، ایسا ہی ہے. لیکن سب سے زیادہ جنگیں اسی امن کے نام پر وہ زمین پر شروع کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں. اس قتل عام کا جو چہرہ ہے وہ امن انسانی ہے، لیکن پیچھے جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی نابودی. آپ لوگ اپنے ارد گرد غور کریں نا. اچھا، آپ کے ملک کے اندر این جی اوز بنائی جاتی ہیں اور ان این جی اوز کو فنڈ کون دیتا ہے؟ اقوام متحدہ، یورپی ممالک، یہی ممالک ہیں نا جو ان کو فنڈ دیتے ہیں. اقوام متحدہ بھی فنڈ دیتا ہے. کیوں فنڈ دیتا ہے؟ یہ کہہ کر کہ ان این جی اوز کے ذریعے سے دور دراز کے علاقوں کے اندر آپ وہ پروجیکٹس شروع کریں گے جن کے ذریعے سے انسانوں کی معیشت بہتر ہوگی، انسانوں کا کلچر بہتر ہوگا، انسانوں کی تعلیم بہتر ہوگی، انسانوں کو سہولتیں ملیں گی، انسانوں کو وہ آسائشات جو شہروں میں موجود ہیں میسر ہوں گی، ان کی سڑکیں پکی ہوں گی، ان کی گلیاں پکی ہوں گی، وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے، اگر ان کا دل اتنا جلتا ہے انسانوں پر تو ایتھوپیا میں قحط آیا، لوگ سوکھ کر مر گئے بچوں سے لے کر بڑوں تک. اسی سال امریکیوں نے جو اپنا اضافی گندم تھا وہ لاکھوں ٹن میں تھا، ایتھوپیا کے ان غریب اور بھوکوں میں تقسیم نہیں کیا، سمندر میں پھینک دیا. اگر وہ انسانی برابری، انسانی مساوات اور انسانی حقوق کے حوالے سے اتنے سیریس تھے تو وہاں پر یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے. ان کا این جی اوز تو موجود ہے نا دنیا میں، اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کسی ملک کی نوجوان نسل کی فکر کو، پڑھے لکھے لوگوں کی سوچوں کو وہ اپنے قبضے میں لینا چاہیں گے، وہاں پر وہ سب سے پہلے جو ہتھیار استعمال کریں گے وہ این جی اوز کا ہتھیار ہے. این جی اوز، این جی اوز کے ذریعے سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، این جی اوز کے ذریعے سے پروجیکٹس بنیں گے، این جی اوز کے ذریعے سے غربت مٹے گی، این جی اوز کے ذریعے سے تعلیم عام ہوگا، این جی اوز کے ذریعے سے آپ کی زراعت میں تیزی آئے گی، ترقی آئے گی، وغیرہ 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 وغیرہ. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ کریں گے، لیکن جتنا کریں گے اس کے 10 گنا زیادہ وہ کام کریں گے جو اس شیلٹر کے نیچے رہتے ہوئے ان کے مقاصد کو مکمل کر سکیں. اس کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کے لیے شعور کی ضرورت ہے. اب جب آپ اس اعتبار سے تھوڑا سا آپ کا ذہن کھل گیا, تھوڑا سا ذہن کھلا یا نہیں کہ استعمار کے اہداف کیا ہوتے ہیں اور ان اہداف تک رسائی کے لیے وہ کون سے رستے اختیار کرتے ہیں اور ان رستوں کے اختیار میں وہ کون سے سلوگنز آپ کو دیتے ہیں. سلوگنز, یہ سلوگن ہے نا, ہمیشہ جب آپ کو کوئی سلوگن دیا جاتا ہے تو خوبصورت سلوگن دیا جاتا ہے, خوبصورت. جیسے ابھی عمران خان کا سلوگن ہے ہرا بھرا پاکستان, ریاست مدینہ, خوبصورت سلوگن ہے. کوئی بھی برے سلوگن کے ساتھ آئے گا تو کون اس کو قبول کرے گا بھائی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب آپ تھوڑا سا محدود ہو جائیں. تین چار فیکٹرز ایسے ہیں جو استعماری اہداف کی تکمیل میں سب سے بنیادی رول ادا کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلا فیکٹر کون سا ہے؟ استعمار کا سب سے پہلا ہتھیار جس کے ذریعے سے وہ کسی معاشرے کی سوچ کو کیپچر کرتا ہے وہ اس معاشرے کا نظام تعلیم ہے. اس معاشرے کا نظام تعلیم ہے. نظام تعلیم میں جب چینجنگ آئے گی تو اے سے لے کر زیڈ تک پوری نسل ان کے قبضوں میں چلی جائے گی, پوری نسل. اس وقت تھوڑا سا آپ پاکستان پر غور کر لیں. جب پاکستان بنا تھا اس وقت پر اور آج پر. جب پاکستان بنا تھا تو تب حب الوطنی زیادہ تھی, حب دین زیادہ تھا, پاکیزگی زیادہ تھی, نورانیت زیادہ تھی, ایثار زیادہ تھا, قربانی زیادہ تھی, یا آج زیادہ ہے؟ تب زیادہ تھی, ٹھیک ہے. تب کرپشن زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے. آپ اگر نظام تعلیم پر غور کریں تو سب سے بڑا ہتھیار ان کا, یا دوسرے لفظوں میں ہتھکنڈا جس کو اب آپ کہتے ہیں, وہ ہے نظام تعلیم. نظام تعلیم کے ابتدا سے لے کر انتہا تک, آپ جب آج کے دور میں آپ کے ہاں جو کامیاب ترین نظام تعلیم ہے وہ کون سا ہے؟ ویسٹرن. جس کی علامتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں یہاں پر؟ روٹس, بیکن سٹی, ٹھیک ہے, آکسفورڈ, اس طرح کے وہ ادارے جن کا سارا نصاب مغرب میں تیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو تعلیمی نظام ہے, اس تعلیمی نظام کو انہوں نے جن اہداف کے لیے ڈیزائن کیا ہے ان اہداف پر ذرا غور کریں, ان اہداف پر غور کریں. تعلیم دین کی روشنی میں کس لیے ہے؟ دین کی روشنی میں تعلیم تہذیب نفس کے لیے ہے. اس لیے قرآن کی روشنی میں تعلیم اور تہذیب دونوں ساتھ میں ہیں, تعلیم اور نورانیت دونوں ساتھ میں ہیں. تعلیم نور بن کر آتا ہے اور انسان کے اندر کی غلاظتوں کو دور کرتا ہے. انسان کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے بہترین اور بڑا وسیلہ کیا ہے؟ علم, جس کے ساتھ تہذیب ہو. ایسا ہی ہے, یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم. قرآن کریم کو دیکھ لیں نا, ٹھیک ہے. مغرب نے اس میں سے تعلیم کو الگ کر دیا اور تہذیب کو الگ کر دیا. تہذیب کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تعلیم کا جو مقام دین میں تھا وہ کیا ہے؟ انسان کو من حیث انسان اس کی خلقت کے مقاصد سے آشنا کر کے معاشرے کے اندر اس کو اپنے خالق کی طرف سے بنایا جانے والا آئیڈیل انسان بنائے. تعلیم کا مقصد یہ تھا, اسی لیے انبیاء آتے تھے. مغرب نے کیا کیا؟ مغرب نے آپ کو ایک ایسا تعلیمی نظام دیا جس کے نتیجے میں آپ ایک ایسی مشین بن جائیں جس میں فضیلت صرف کام کرنے کے حوالے سے ہو اور وہ کمائی کر سکے, صرف پیسہ کما سکے. پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگانا ضروری ہے. اس لیے ابتدا سے لے کر اس نظام تعلیم میں, ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف وہی شخص جا سکتا ہے جو اس کو افورڈ کر سکے. جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ نہیں جا سکتا. لہذا آج کے مغربی نظام تعلیم کے حامل اداروں میں اگر آپ کا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی عزیز یا آپ خود پڑھ رہے ہوں یا پڑھ چکے ہوں، تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ مہنگا ترین نظام وہ نظام ہے. اچھا، اس نظام کے کئی ایک فوائد انہوں نے حاصل کر لیے. نمبر ایک، جب آپ ایک بچے کو بالکل نرسری سے اس نظام میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کلچر میں وہ بچہ تربیت پا کر 16 سال 18 سال جب گزارتا ہے تو اس کا بدن پاکستانی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے بدن پر لباس بھی پاکستانی ہو، لیکن اس کی روح مغربی ہے، اس کی فکر مغربی ہے. وہ پاکستانی کے لباس میں پاکستان پر حاکم بنے گا، وہ پاکستانی فوج کا جرنیل بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا سیاستدان بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا بزنس مین بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا بیوروکریٹ بنے گا، وہ پاکستانی معاشرے کا ایک دانشور بنے گا. یہ بظاہر یہ ساری چیزیں اس کی پاکستانی ہوں گی، لیکن روح اور فکر مغربی ہوگی. اب آپ بتائیں کہ صرف اس ایک ذریعے سے انہوں نے کتنا بڑا ہدف حاصل کر لیا. آپ کی نسلوں کو انہوں نے چینج کر دیا. اس لیے اب آپ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ چونکہ یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں تو اس لیے آپ یہ بہتر طور پر سمجھتے ہوں گے، جن یونیورسٹیز میں آپ پڑھتے ہیں اس وقت جو فاسٹ ہے، فرض کریں نسٹ ہے، چونکہ ان میں بھی کچھ دیسی ہیں اور کچھ جو ہیں ولایتی ہیں، وہ جو ولایتی کلچر والی یونیورسٹیز ہیں جو پیک پر ہیں اس وقت، اگرچہ ادھر بھی ولایتیت جو ہے وہ آ گئی ہے، جو پیک پر ہیں وہاں پر اردو میں بولنا معیوب ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اردو بولیں گے تو کہیں گے یہ کوئی پینڈو آیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کے ذہن کو اسی مغربی روح اور کلچر میں ڈھال کر انہوں نے یہاں پر رکھ کر مغربی بنا دیا ہے. اب ان کو وہاں سے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے برصغیر پر قبضے کی ضرورت نہیں ہے. بندے بھی ان کے ہیں، زمین بھی ان کی ہے، نظام بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. میں اسی تعلیم کے موضوع پر 3 گھنٹے آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، کم از کم مختلف پہلوؤں پر، کہ بھئی کہاں کہاں ہمیں کند چھرے سے ذبح کیا جا رہا ہے اور ہم بڑے مزے کے ساتھ ذبح ہو رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی بوکو حرام کی. بوکو حرام کا نام سنا ہوگا نا؟ سنا ہوا ہے نا؟ جس طرح سے النصرہ ہے دہشت گردوں کی جماعت، جس طرح سے داعش ہے، جس طرح سے تحریر ہے، جس طرح سے طالبان ہے، بوکو حرام افریقی ممالک میں ہے. وہاں پر انہوں نے، بوکو حرام کے ان نام نہاد مجاہدین نے، ایک گروہ کو پکڑا ہوا تھا، پکڑ کے جمع کیا. یہ جو لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10 ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10. جو سامنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ ان کی تعداد ہوگی 150. یہ گن لے کے، گن بھی نیچے زمین پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ چھرا لے کے کھڑا ہے، بہت بڑا گڑا کھودا گیا ہے، ان سے اشارہ کرتا ہے یوں کر کے. وہ آتا ہے، آرام سے لیٹ جاتا ہے، یہ آرام سے ایک چھرا یوں اس کے گلے پہ پھیرتا ہے اور پھر پاؤں سے ایک ٹھڈا مارتا ہے، لات مارتا ہے، وہ اس گڑے میں گرتا ہے. اس کے بعد دوسرے کو اشارہ کرتا ہے، وہ بھی آرام سے آ کر لیٹ جاتا ہے اور یہ بندہ اس کے گلے پہ چھرا چلا دیتا ہے. 150 بندے مقابلے میں ٹوٹل 10، جن کے ہتھیار بھی زمین پر ہیں، لیکن چونکہ ان سے سوچ انہوں نے سلب کر لی ہے کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب تم کسی قابل نہیں ہو، تمہارا کام صرف مرنا ہے. لہذا 150 ہونے کے باوجود اگر ان میں سے صرف 10 اٹھتے، صرف 10، تو نقشہ بالکل بدل جاتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی اور سوچتا رہا کہ بھئی دیکھیں، ذہنوں کو جب کیپچر کیا جاتا ہے تو کس طرح سے کیا جاتا ہے. تعلیم کے اس نظام کے نتیجے میں آپ کی نسل نو کے ذہنوں کو جس طرح سے کیپچر کیا گیا، اس کے بعد اب یہی بچے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جائیں گے فورن آفس میں، یہی بچے جائیں گے وکیل، यही बच्चे जाएंगे जज, यही बच्चे जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में, यही बच्चे जाएंगे एयरफोर्स में, यही बच्चे जाएंगे बहरिया में, यही जाएंगे फौज में, यही जाएंगे सियासत में। तो आपके मुल्क में कौन सी पॉलिसी चलेगी? कौन सी पॉलिसी?
मगरिबी।
तो इससे बढ़कर कोई हथियार हो सकता है? सबसे बड़ा हथियार तालीम का हथियार है, सबसे बड़ा हथियार। लेकिन उसके बावजूद अभी वो पूरी तरह से मुआशरों को कैप्चर करने में नाकाम है, क्योंकि इधर से दीन की तबलीग भी तो जा रही है ना, दीन की आवाज भी तो है ना, फितरत की आवाज भी तो है ना। इसलिए वो एक तबका तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन उस तबके के मुकाबले में दूसरा तबका भी अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ माशरे में मौजूद है, इसलिए मुकाबला भी जारी है। अब चूंकि मुकाबला जारी है, इसलिए उस तबके के लिए भी इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब वो क्या है, दूसरा हथकंडा या दूसरा हथियार? कल्चर। उस कल्चर में आपके जो तालीमी इदारों के अंदर भी और माशरे में तालीमी इदारों से हटकर भी जो कल्चरल एक्टिविटीज के इदारे, महकमे और एनजीओज हैं, उनके जिम्मे यह काम है कि आपने उस कल्चर को जिंदा करना है। कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर और उसके लिए, उसको फैलाने के लिए बेहतरीन हथियार आपका मीडिया है। आप यह देख लें कि कहीं पर कोई नाच गाने की महफिल हो, नाच गाने की, आपके पास अगर 100 चैनल तो 100 चैनल्स किसी ना किसी शक्ल में उसको दिखा रहे होंगे। बेशक उसमें टोटल 100 बंदे हों, अगर वहां पर 2-4 बरहना मनाजिर भी हों, तो फिर हर एक भूखे और प्यासे फर्द की तरह से झपट कर जाएगा और उसको कैप्चर करेगा और मीडिया में दिखाएगा, अपने टीवी चैनल पे दिखाएगा, सोशल मीडिया में उसको आम किया जाएगा और हर जगह फैलाया जाएगा कल्चर। और उसके मुकाबले में अगर कहीं पर फर्ज करें 2000 बंदे अल्लाह के दीन के हवाले से जमा होकर कोई काम कर रहे हों, और इस तरह के 2000 बंदों के 2000 इज्तमाआत पूरे मुल्क में हों, सिर्फ 2000, तो कोई एक इज्तमा वो दिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनका मकसद पूरा नहीं होता, उससे उनका मकसद पूरा होता है। लिहाजा कल्चर के नाम पर लच्चरपन और उसकी तरवीज के लिए असरी जराए, ये उनका हथकंडा है। इसी तरह से कौमों को इकट्ठा करने के हवाले से, जोड़ने के हवाले से 1000 कहीं पर कोशिशें हो रही हों, उसकी कोई तरवीज नहीं होगी, उसकी कोई आवाज नहीं उठेगी। लेकिन जब कहीं पर कौमियत के नाम पर, मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर दो बंदों की लड़ाई हो, तो उसको पूरे माशरे में बार बार उसकी तरवीज की जाएगी और हर बंदे तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि इसकी नफरत की जो लहरें हैं हर बंदे को मुतासर कर सकें। क्यों? इसलिए कि यह हथियार है माशरे को जुड़ने से और मुत्तहिद होने से रोकने और तोड़ने के लिए। अब इसके जमन में, इसी कल्चर के जमन में फिर फिरकावारियत शामिल है, उसमें आती है लिसानियत, उसमें शामिल है, उसमें आती है फिरकावारियत, यानी शिया और सुन्नी, देवबंदी बरेलवी, बरेलवी अहल हदीस शिया, वहाबी और गैर वहाबी, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद, ये मसालिक के दरमियान फिरकावाराना लड़ाई। इसका नतीजा क्या है? माशरे को दीन से दूर करना। दीन से जब कोई माशरा दूर होगा तो उस मगरबी कल्चर में आसानी से ढल सकता है, आसानी से, बहुत आसानी से। इसलिए नारे उनके बड़े खूबसूरत होंगे, लेकिन पीछे जो हदफ होगा वो इंतहाई खतरनाक होगा। لہذا تھوڑا سا اپنے ارد گرد غور کریں, آپ کو محسوس ہوگا نشانہ مولوی بن رہا ہوگا. ہم بھی بعض اوقات یہ کام کرتے ہیں, ملاؤں نے یہ کیا, ان مولویوں نے یہ کیا. ہمارا نشانہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے شدت پسندی کے پھیلانے میں, دہشت گردی کو پھیلانے میں, فرقہ واریت کو پھیلانے میں اپنا رول ادا کیا, مولوی تھے. اس لیے ان کو مولوی کہہ کر ہم ان کا تمسخر اڑاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ لوگ کرتے ہیں تو ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ مولوی علامت ہے اسلام کی, لہذا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ دین ہے. مولوی کا چہرہ مسخ ہوگا تو دین خود بخود مسخ ہو جائے گا. اور اسلام کو آپ اہل علم کے بغیر نہ سمجھ سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں. نیچرل ہے, میڈیکل سائنس کو آپ کسی انجینئر کے ذریعے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں بھائی؟ آپ حیوانات کے ڈاکٹر کے ذریعے سے انسانوں کا علاج نہیں کر سکتے. حیوانات کے ڈاکٹر کے ذریعے, یہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے. آپ فرض کریں سٹیل سٹرکچر کا کوئی انجینئر ہے, سٹیل سٹرکچر کا, اس کو اگر آپ پاکستان میں جو بلڈنگز کے سٹرکچر کا نظام چل رہا ہے, جس طرح سے بلڈنگ یہاں پر سٹیل سٹرکچر نہیں ہے نا, سیمنٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کو یہ والی بلڈنگ بنانے کو کہیں گے تو وہ کہے گا نہیں بھائی آپ اس کے ماہر کے پاس جاؤ, مجھے یہ کام نہیں آتا, میں جو ہے سٹیل سٹرکچر کا ماہر ہوں. جبکہ دونوں نے بلڈنگ بنانی ہے, لیکن ہدف کیا ہے؟ دین. اس لیے کیا کریں گے؟ دین سے اہل دین علماء کو جدا کر دیں. اس کے لیے کیا کریں گے؟ مولوی کو نشانہ بنائیں گے, ماحول ایسا کریٹ کریں گے, ان کو ان کے مطلوبہ 2, 4, 10 مولوی ان کے ہاتھ میں بھی آئیں گے تاکہ ان کے ذریعے سے مس کیا جائے. مثلا سمپل سی مثال ہے, داعش اسلام کے ٹھیکیدار, نظام اسلامی کے علم بردار, ایسا ہے نا, داعش اسلامک سٹیٹ کے علم بردار ہے نا یا نہیں؟ طالبان اسلامک سٹیٹ کے علم بردار ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ اور ولایت فقیہ, اور ولایت فقیہ بولے بھائی, وہ بھی. اب ولایت فقیہ اور طالبان میں یا داعش میں فرق کتنا ہے؟ آسمان اور زمین کا, آسمان اور زمین کا فرق ہے. لیکن جب داعش کو سامنے لے آئیں گے, کہیں گے کہ بھائی یہ اسلامی حکومت کے ترجمان ہیں, تو اس کے نتیجے میں جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا وہ کہیں گے اچھا اسلامی حکومت ایسے ہوتی ہے, اسلامی حکمران ایسے ہوتے ہیں. نتیجتاً نفرت کس کے بارے میں پیدا ہوگی؟ اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے. میں یہ بات ہے آج سے تقریباً 88 کی, 88 کتنے سال ہو گئے؟ 29 سال ہو گئے نا, 29 سال پہلے کی بات ہے. میں ایران سے آیا, میں جا رہا تھا چائنا اور بائی روڈ جا رہا تھا. بائی روڈ جب جا رہا تھا اس وقت جو ہے یہ دہشت گردی والے مسائل یہاں پر اس خطے میں نہیں تھے, اب پاکستان میں خصوصاً. تو ہم یہاں سے گئے سوس سے خنجراب سے جو ہے پھر ہم ایک گاڑی میں سوار ہوئے, کئی ایک نہیں بلکہ اس گاڑی میں تقریباً کوئی 30 کے قریب مغربی لوگ تھے, جن میں امریکن بھی تھے, فرینچ بھی تھے اور برطانوی بھی تھے, تو ہم 2-4 پاکستانی بھی تھے. ہم جا رہے تھے چائنا کے اندر کی طرف. رستے میں ایک جگہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی وہاں سے گاڑی آئی تیزی میں گری اور اس میں سے بندے سارے 3-4 بندے تھے وہ سارے باہر گرے اور موت و حیات کی کشمکش. اس نے گاڑی روکی, ہم سب اترے. اب جو انگریز تھے مغربی تھے انہوں نے فوراً جا کے ان لوگوں کو اٹھایا, ٹریٹ کیا ان کو, وہ جو فرسٹ ایڈ پہنچانے کی کوشش ہے وہ کی, ان کو گاڑیوں میں بٹھایا, سوار کیا ایمبولنس کی شکل میں, ان کو آگے بھجوایا. کسی پاکستانی نے حصہ نہیں لیا, کسی پاکستانی, سارا کا سارا انہوں نے کیا. میں وہ دیکھ کے دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ بھائی جو چیز ایک مسلمان کو کرنی چاہیے تھی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے برے لوگ نہیں آئے, بات سمجھ آئی؟ برے لوگ نہیں آئے. جب گاڑی میں بیٹھے تو ہم نے آپس میں باتیں شروع کر دیں, غالباً فرینچ تھا ایک اور ایک جو ہے برطانوی تھا جس سے میری بات ہوئی. तो अब जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा मैं तो ईरान से आया हूँ और मैं इस इलाके का हूँ और आया ईरान से हूँ और अभी जा रहा हूँ चाइना। एक दफ़ा ऐसे लगा जैसे किसी ने उन पर कोई बहुत बड़ा पत्थर उनके सर पे मार दिया है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो तो सारे शिद्दत पसंद टेररिस्ट हैं। मैंने कहा टेररिस्ट कैसे हैं? कहा कि आपको नहीं पता? मैंने कहा मैंने तो वहाँ पर इतना अरसा मैंने गुजारा और अभी भी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ पर मैंने तो कोई टेररिज्म नहीं देखी। मैंने जो देखी है वो तो ये है कि वो खुद टेररिज्म का शिकार है। कहा नहीं 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 आपको नहीं पता, वहाँ पर तो इतना जुल्म होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, इन्होंने जो है इस्लामी हुकूमत के नाम पर इतना जुल्म किया है। ये क्या है? ये मीडिया है। मीडिया जहन बनाता है, लोग अच्छे होंगे लेकिन उनका जहन इस तरह से वो तैयार करेंगे। तो उस मीडिया को प्रोमोट करने का जो हदफ है वो उस कल्चरल डिपार्टमेंट के जिम्मे है। लिहाजा इस्तेमार के हाथ में सबसे मजबूत हथियार एक आपका निजाम तालीम है और दूसरा आपका कल्चर है। अब आप इसी कल्चर के नाम पर आप औरतों को नंगा कर दें, कल्चर के नाम पर केट शोज करवाएं, कल्चर के नाम पर डांस की महफिलें जमाएं, जैसे आजकल अब माशाल्लाह से सऊदीया की हुकूमत ने शुरू कर दिया है, कल्चर के नाम पर नंगी तहजीब की प्रोमोशन शुरू कर दें कल्चर के नाम पर, और उसकी ताईद यहां पर आप निजाम तालीम में मौजूद उस निसाब के जरिए से करें। दोनों जब कट्टी हो जाएंगी तो इधर फिक्री तौर पर तरबियत होगी, उधर अमली तौर पर तरबियत होगी, और जब घर में जाएंगे तो आपका मीडिया आपको वही चीज दिखा रहा होगा। नतीजतन इन तमाम चीजों के अखट से आप जो माशरा तश्कील देंगे वो बजाहिर पाकिस्तानी होंगे लेकिन रूह फिक्र सोच अमल के एतबार से मुकम्मल तौर पर एक मगरबी माशरा होगा। बात समझ आई क्या हो रहा है? इसको अब मगरब में तो यह हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है, इराक के अंदर भी यही कोशिश हो रही है, ईरान के अंदर भी यही कोशिश हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर भी यही कोशिश हो रही है कि इस तरह से उस तमाम माशरे को तब्दील किया जाए। अब जहां पर दीनी फिक्र मजबूत है वहां पर उस दीन के अंदर दराड़ें डालकर, दो फिरके हैं तो उनको आपस में लड़ाओ, तीन हैं तो उनको लड़ाओ, चार हैं तो उनको लड़ाओ, अगर एक है तो उसके अंदर फिक्र की जहतों के इख्तलाफ पैदा करके मानी और मफाहीम में तब्दीलियां करके एक एक चीज से नई नई चीजें निकाल कर उसके लिए उसकी तरवीज के लिए ऐसे लोगों को पैसा देकर जिनकी जबान अच्छा चलती हो। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को हायर किया गया जो फिल्म की कहानियां लिखते थे। किस काम के लिए? मजहब लिखने के लिए। और ऐसे लोगों ने कई एक मजहब पर किताबें लिखी, और जब वो मजहब पर किताब लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? मर्जियत के खिलाफ लिखेंगे, रहबरियत के खिलाफ लिखेंगे, दीनी उन उसूलों के खिलाफ लिखेंगे, और दीनी कल्चर को उसकी असल राह से मुनहरिफ करने के लिए हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे दीन की रूह उस कल्चर से निकल जाए। जैसे आजादारी है, आजादारी हथियार है हमारे हाथों में, दीन का एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन वही हथियार इस्तेमाल करेंगे आपका गला काटने के लिए। नमाज हथियार है अल्लाह की उबूदियत और बंदगी तक पहुंचने के लिए, जरिया है। उसी नमाज में इनहराफ पैदा करके उसी नमाज को नमाजियों के गले काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये उनके हथकंडे हैं, ये उनके हथियार हैं, इन्हीं हथियारों के जरिए से फिक्रों को सोचों को मुनारिफ करेंगे। अब इसके लिए जो इदारे काम में लाए जाते हैं वो क्या है? मस्जिद। कभी अगर तौफीक मिले और आप भी आमादा हों तो मैं इस पर बात करूं, आपको बताऊं कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से पूरी दुनिया के लिए क्या क्या मंसूबे सोचे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहां तक पहुंची है और इस वक्त वो कहां पर काम कर रहे हैं। इंतहाई होशरुबा, इंतहाई खतरनाक, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया के अंदर। इस सूरत हाल में एनजीओज का एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो मगरबी कल्चर है, मगरबी तहजीब है और उसके पीछे इस्तेमाली सोच है, वो मस्जिद की मुखालिफ नहीं है, वो नमाज की मुखालिफ नहीं है। वो कभी भी आपसे नहीं कहेंगे नमाज पढ़ो, नमाज ना पढ़ो, कभी भी नहीं कहेंगे। कभी भी आपसे नहीं कहेंगे आजादारी ना करो। कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि मजहब पर अमल ना करो, बल्कि वो कहेंगे जिस तरह से हम उसकी तफसीर करते हैं उस तरह से अमल करो। इसलिए मस्जिद को नाकाम बनाने के लिए मस्जिद बनाओ उसके साथ। उनके एजेंडे में यह है कि वो मस्जिद जहां पर अल्लाह की बारगाह में इंसान अपनी पेशानी जमीन पर रखकर गैरुल्लाह की गुलामी की जंजीरें तोड़कर निकलता है और मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह बनता है, वहीं पर उस तरह की मस्जिद बनाओ जहां पर सामने इमामत औरत करवाए और उसके बाजू भी खुले हुए हों और सर भी खुला हुआ हो और पीछे नमाज मर्द पढ़ रहे हो और नमाज पढ़कर आए और अपनी रूटीन की जिंदगी में लग जाए। मस्जिद वही है, नमाज भी वही है, ना नमाज की मुखालिफत है ना मस्जिद की मुखालिफत है, लेकिन उसकी रूह उधर से आप उसकी रूह जबा कर दें, इधर से उसको एक नजिस रूह उसके तन में डाल दें। यही कैफियत आजादारी की है। आजादारी की रूह को तब्दील करने के लिए यहां तक किया गया कराची के अंदर, बाद में उस पर बड़ा एहतजाज भी हुआ कि ये जो आप तबर्रुक बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसमें गाय को, बैल को, बकरों को ज़बा किया गया। ज़बा करने के बाद उसका जो खून गिरता है वो मिलाया गया तबर्रुक के लिए, और उस नजिस खून का मिला हुआ खाना तबर्रुक के तौर पर, नियाज के तौर पर आपकी हाजत पूरी होगी, आपकी दुआ कबूल होगी। चूंकि ये खाएंगे आप तो इमाम हुसैन आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। माशरा आपका जाहिल, माशरा आपका नादान, आंखें बंद करके, हां भाई इमाम हुसैन का तबर्रुक है तो इसलिए इमाम हुसैन के नाम पर तो जो खून हम बहाते हैं वो भी पाक है, शुरू हो गया, एक कल्चर शुरू हो गया। इसीलिए आपसे कहा जाएगा आजादारी को सियासी ना बनाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में सियासत यजीद से लड़ने के लिए एक सियासी कदम उठाया और अपनी कुर्बानी दी, और आप कहेंगे आजादारी को सियासी ना बनाओ, मस्जिद को सियासी ना बनाओ, मर्जियत को सियासी ना बनाओ, फकाहत को सियासी न बनाओ। सियासत है किस चीज का नाम? अल्लाह के दीन के उसूलों के मुताबिक माशरे की तश्कील और उस माशरे में जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की जिंदगी के नज्म व नस्क को दीन के उन उसूलों की रोशनी में ढालने का नाम सियासत है। लेकिन कहेंगे यह सियासत है, सियासत अलग है, ये दीन है, दीन अलग है। दीन क्या है? वो वाला काम जो वो करते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहेंगे बस काफी है, बस काफी है। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद इसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर अमरीका मुर्दाबाद छुपा हुआ है, खुद इसी के अंदर इस्तेमार मुर्दाबाद छुपा हुआ है। इस्तेमार से अल्लाह की दुश्मन ताकतों से मुकाबले का पैगाम इसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद है। यानी जब आपने कहा एक खुदा तो उसके मुकाबले में फिर कोई नहीं, जब आपने कहा एक रसूल तो उसके मुकाबले में फिर कोई और नहीं, आपने सिर्फ इन्हीं की इताअत करनी है, उसके मुकाबले में जो भी आए उसके मुकाबले में खड़े होना है। लेकिन جب آپ کی فکر کے اندر وہ انحراف پیدا کریں گے تو اس انحراف فکر کے نتیجے میں وہ پھر اس طرح سے تفسیر کر کے آپ کو ہر جگہ بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ استعماری جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو اس آزاداری سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس نماز سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ نماز ان کے اہداف کی تکمیل کی راہ میں سیڑھی ہے، نہ صرف رکاوٹ نہیں ہے، سیڑھی ہے، یعنی ان کے اہداف پورے ہوں گے۔ یہ آزاداری بھی ان کے اہداف پورے کرے گی۔ لیکن جو نماز انسان کو حریت فکر دے، جو آزاداری انسان کو کربلا کے میدان میں کھڑا کر کے وقت کے یزید کے مقابلے میں اس کے ہاتھ میں شمشیر کربلائی عطا کرے، وہ اسلام، وہ کربلا، وہ آزاداری کبھی بھی عالمی استعمار کے راہ میں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ان کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے اس کو ہر صورت میں نکالو معاشرے سے۔ آج جو مہم چل رہی ہے فرقواریت کی، پیچھے روح یہی ہے۔ فرقوں کے اندر جو اختلاف کا بیج بویا جا رہا ہے بدعتوں کی صورت میں، اس کی بنیاد یہی ہے، یہ ہتھکنڈا ہے، یہ ہتھیار ہے ان کے ہاتھوں میں۔ جب ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی استعمار کن خطوط پر کام کر رہا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں اور وہ کتنے آگے ہیں۔ امریکہ میں ایک کتاب چھپی غالباً 2000 میں، غالباً، اور وہ اس سال کی بک آف دا ایئر قرار پائی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یورپ میں، امریکہ میں سال میں جو کتاب سب سے زیادہ بکتی ہے اس کی پھر نمبرنگ ہوتی ہے، کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے۔ ان 10 کتابوں میں ایک کتاب یہ تھی، اس کا عنوان تھا دا کپ آف ٹی۔ کیا؟ کپ آف ٹی۔ کس کے بارے میں تھی؟ کسی کو پتا ہے کس کے بارے میں تھی؟ یہ کتاب تھی آپ کے بلتستان کے شیعوں کے بارے میں، بلتستان کے شیعوں کے بارے میں۔ ایک سی آئی اے کا بندہ آیا بلتستان میں، کچھ دن اس نے گزارے وہاں پر، آپ کی ابا قبا کے حامل سادہ لوح بیچارے، مظلوم، بے عقل، نادان علماء کے ساتھ انہوں نے کچھ دن گزارا۔ بلتستان کا کلچر یہ ہے کہ جو مہمان آتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا چائے کا کپ شیئر کرتے ہیں اور اس کو وہ دوستی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کلچر ہے۔ اس نے اسی کلچر کی بنیاد پر کتاب کا نام رکھا کپ آف ٹی۔ اور اس عرصے میں وہاں پر ایک اسکول بنایا، کو ایجوکیشن، نصاب اس نے وہاں سے دیا اور مدد یہاں کے ان سادہ لوح دینداروں سے لی۔ اسکول بہت کامیابی سے چل پڑا، دوسرا بنایا، بہت تیزی سے چل پڑا۔ جب وہ کامیاب دو اسکول ہوئے تو وہ فوراً امریکہ گیا اور سی آئی اے کو اس نے اس کی رپورٹ بھی دی اور ایک لیٹر بھی کہ بھائی وہاں پر کام کا میدان بہت زیادہ ہے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کلچر کو تعلیم کے ذریعے سے اپنا سکتے ہیں، لہٰذا مجھے فنڈ دو۔ فنڈ ملا، تقریباً ایک سال کے اندر انہوں نے 20 اسکول بنا لیے اور اسی پر اس نے کتاب لکھی۔ استعمار کیسے کام کرتا ہے؟ ایسے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم ان چھوٹے 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 مسائل میں گم ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ان بڑے مسائل اور چیلنجز کے مقابلے میں، لیکن ہم گم ہیں اور اسی دائرے کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں۔ اور آپ کا دشمن کلچر کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، امداد کے نام پہ، فلاح کے نام پہ، انسانی حقوق کے نام پہ، عورتوں کے حقوق کے نام پہ، بچوں کے حقوق کے نام پہ، آزادی کے نام پر، آزادی، یعنی ہر وہ خوبصورت نعرہ جس کے تحت وہ اپنے اہداف پورے کر سکتے ہوں، اپنا پورا منصوبہ اور پروجیکٹ لے کر آتے ہیں اور آپ کے معاشرے کو کھوکھلا کرتے ہیں۔
इसलिए अगर आपको याद हो चौधरी निसार के ज़माने में पाकिस्तान के अंदर एनजीओज की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगी थी, याद है आपको? 56,000-60,000 एनजीओज यहां पर रजिस्टर्ड हुई थी। उन तमाम एनजीओज का हदफ क्या था? सबको पैसा उधर से आता है, क्यों? वहां पर गरीब नहीं है? अमेरिका इस वक्त गुरबत के हवाले से उनकी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीब कहलाती है उनकी इस्तलाह में, वहां पर क्यों नहीं वो पैसे खर्च करते? वहां पर कल्चर के हवाले से उनको कल्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर क्यों नहीं खर्च करते? तालीम के हवाले से वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर क्यों नहीं करते? एक दफा एक रिपोर्ट आई थी 3 घंटे के लिए, गालिबन न्यूयॉर्क में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 घंटे के लिए बिजली गई तो लोगों ने शॉपिंग प्लाजाज में लूटमार शुरू कर दी, और उस लूटमार 3 घंटे की तारीकी में जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। एक ऐसा माशरा जो अंदर से इतना खोखला है, यहां पर आपके पास 18-18 घंटे बिजली नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई वाकया भी नहीं होता। सिर्फ 3 घंटे के बिजली के जाने के नतीजे में इतना बड़ा वाकया हो गया था, ऐसा खोखला माशरा, वो पैसा वहां पर खर्च क्यों नहीं होता? इसलिए कि इस्तेमार हमेशा दूसरों का इस्तेहसाल करता है, और हम उन इस्तेहसाल शुदा तबकात में से एक तबका है इस मुल्क के अंदर। इन चीजों पर कोशिश करें, मुताला करें, कोशिश करें, लोगों ने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़ें, कोशिश करें अपने जहन को खोलें, लकीर के फकीर ना बने। किसी ने कुछ कह दिया, बस हाँ हाँ यही है, बस उसके बाद ना इधर सोचना है ना उधर सोचना है, जिस तरह से वो टांगे का घोड़ा नहीं होता, दोनों आंखों पर वो लगा दिया जाता है और उसके बाद जो है फिर उसने ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधे अपने अड्डे तक जाना है और वापस आना है। हमें वो नहीं बनना, हमने अपनी बसीरत की आँखें खोलनी है, शऊर की आँखें खोलनी है, दुनिया का मुताला करना है, देखना है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और उसके नतीजे में हम आइंदा आने वाले सालों में कहाँ पर खड़े हैं, और उसके लिए इन चीजों को समझना और इन चीजों का इदराक और उसके बाद अपने जहन को तैयार करना, भाई हमें किन खतूत पर जाकर इन हथकंडों, इन साजिशों और इन मंसूबों के मुकाबले में अपनी कौम को आगही देनी है, बेदारी देनी है, और एक ऐसे माशरे की तश्कील की तरफ जाना है जो इमाम जमान का माशरा हो, जो सालेह माशरा हो। उसकी तश्कील के लिए हमने किस तरह से हरकत करनी है? अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन तमाम कोशिशों को, यहाँ पर आमद को, रहाइश को, और ये जो तदरीसी अमल है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सबको सआदत दुनियावी और सआदत उखरवी से मुस्तफीद फरमाए।